بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أهل السنة والجماعة كعقيدة قرآن والسنة والسلف الصالحين کی سمجھ کے مطابق درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم آٹھویں اصل پر بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں، دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت اور جماعت کا موقف اور منہج بیان کر رہے تھے، اور ابھی تک صرف ایک ہی نقطے پر بات ہوئی کہ دلیل اور ماخذ دین، مصادر تلقی کی جو بنیاد ہے وہ ہے قرآن اور سنت، قرآن اور صحیح حدیث. اور اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں پچھلے دروس میں. آج کے درس میں قرآن اور سنت کے علاوہ وہ کون سے ماخذ دین ہیں، کیا ان کے علاوہ ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ ہیں تو کون سے ہیں، اہل سنت و جماعت کا کیا موقف ہے. آج کے درس میں پہلا نقطہ، اور اس موضوع کے متعلق جو دروس گزر چکے ہیں یہ دوسرا نقطہ ہے جس پر آج ہم بات کریں گے، الاجماع. اجماع، اجماع شریعت کا تیسرا ماخذ ہے قرآن اور سنت کے بعد. یاد رکھیں کہ اجماع کبھی بھی قرآن اور سنت کے مخالف نہیں ہوتا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، بے شک اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. ترمذی میں یہ حدیث نمبر 2167 ہے. اس حدیث کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر امت جمع ہو جائے وہ چیز حق ہے. لیکن اجماع کہتے کس کو ہیں؟ اجماع کا مطلب ہے کہ امت کے علماء کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں، کسی حکم پر اتفاق کر لیں، اسے کہتے ہیں اجماع. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت اتنی لمبی اور چوڑی ہے الحمدللہ، اور کئی صدیاں گزر چکی ہیں، تو معتبر کون سا اجماع ہوگا؟ اور اختلاف تو ہم نے دیکھا ہے، کئی مسائل میں اختلاف ہے، تو کیا اجماع ممکن ہے؟ ان اختلافات کے باوجود بھی کیا اجماع ممکن ہے؟ یہ اجماع ممکن ہے اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجتمع امتی علی ضلالہ. اگر جمع نہ ہو سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ خبر نہ دیتے ہمیں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ فرمایا حق فرمایا ہے. اور اس بات کا جواب کہ معتبر اجماع کون سا ہے، اس معاملے کو دور کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں، الاجماع المنضبط هو ما كان عليه اهل القرون الثلاثه المفضله، معتبر اجماع وہ ہے جس پر بہترین تین صدیاں تھیں. ان تین صدیوں کے تذکیہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے. صحابہ کرام تابعین اتباع التابعین کا زمانہ تھا, شریعت کا علم کا عروج تھا, تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر دلوں میں بس چکا تھا, اخلاق حسن اخلاق کی انتہا. یہ وہ زمانہ ہے جس میں دین اسلام کے نشوء و نما ہوئے, ایمان, ایمانیات, عبادات, معاملات, پوری تاریخ امت کی تاریخ میں ان جیسے دن شاید دوبارہ نہ آئے. تو ایسے بہترین لوگ جو امت کے قائد ہیں, اگر کسی مسئلے پر ان کا اتفاق ہو جائے, کیا وہ مسئلہ, کیا وہ بات حق کے مخالف ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. ہاں, جس مسئلے پر ان کا اختلاف ہو اس کی تو بات ہم کر ہی نہیں رہے, وہ تو اجماع سے باہر ہے اور وہ ماخذ دین یا دلیل بن ہی نہیں سکتا. لیکن جس چیز پر ان کا اجماع ہو جائے ہم اس کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دلیل ہے. اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں امت کا اجماع ہے, یہ بھی دلیل بن جاتا ہے. اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جب گمراہی پر جمع نہیں ہوگی تو ہدایت پر جمع ہوگی کہ نہیں؟ ہدایت پر جمع ہوگی. اجماع کے متعلق چند اہم باتیں. نمبر ایک, اجماع معتبر وہ ہے جو پہلے تین صدیوں میں تھا. نمبر دو, امت کو گمراہی پر جمع ہونے سے محفوظ و معصوم کیا گیا. نمبر تین, اہل سنت و جماعت جہاں پر اجماع کو حق سمجھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہے. کوئی شخص انفرادی طور پر معصوم نہیں, ہاں اجماع معصوم ہے, لیکن کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان انفرادی طور پر معصوم نہیں ہے. نمبر چار, علماء کی قدر کرنا مطلب شرعی ہے اور واجب ہے, لیکن کسی عالم کی رائے کے بارے میں تعصب نہیں. تعصب نہیں کرتے, یا تعصب کرنا حرام ہے یوں سمجھ لیں. نمبر پانچ, علماء سے غلطی ہو سکتی ہے علماء مجتہدین سے غلطی ہو سکتی ہے اگر کسی مجتہد سے غلطی ہو جائے تو وہ ایک اجر ایک اجر کا حقدار ضرور ہے. نمبر 6, اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے, اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن اس اختلاف کو دوستی اور دشمنی کا معیار اور بنیاد نہیں بنانا چاہیے. اختلافی مسائل میں, اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن اس اختلاف کو دوستی اور دشمنی کا معیار یا بنیاد نہیں بنانا چاہیے. بلکہ اس اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے سے محبت اور احترام برقرار رکھنا چاہیے. نمبر 7, کسی بھی مجتہد عالم یا فقیہ یا امام کی تقلید کرنا کسی مسلمان پر لازم نہیں ہے. کسی متعین رکھ لیں, کسی متعین امام فقیہ یا عالم کی تقلید کسی مسلمان پر بھی فرض نہیں ہے, یاد رکھیں. یعنی ہر مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی عالم کے قول کو لے لے دلیل کے ساتھ. اگر دلیل نہیں اس مسئلے میں تو پھر اس عالم کو قول کو لے لے جس کے تقوی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس شخص کا کردار اس شخص کے نزدیک دوسروں سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بات ایمان کی ہے, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. یہ نہیں کہ میرے رشتہ دار ہے یا یہ پاکستانی عالم ہے تو میں اس کی بات مانوں, وہ میرے رشتہ دار نہیں ہے, وہ پاکستانی عالم نہیں, میں اس کی بات نہیں مانتا. یہ بات نہیں ہوگی. یہاں پر رشتہ داری کی بات نہیں ہو رہی, کسی جنس کی بات نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ کے ڈر, اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو رہی ہے. نمبر 8, کسی مسلمان کے لیے جائز ہے, بلکہ بعض اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے, کہ وہ ایک عالم کے قول کو چھوڑ کے دوسرے عالم کے قول کی طرف جا سکتا ہے. جب اس عالم کی دلیل زیادہ قوی ہو دوسرے عالم سے, یا وہ حق زیادہ قریب ہو. کتنی ہو گئے؟ 8. نمبر 9, ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اختلاف کے وقت جتنی غور و فکر کی استطاعت رکھتا ہو, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس قدر اپنی صلاحیت کو صرف کرے حتیٰ کہ وہ دونوں میں سے ایک بات کو راجح سمجھ لے. نمبر 10, اور اگر وہ کسی بات اور کسی مسئلے کو راجح قرار نہیں دے سکتا غور و فکر کرنے کے بعد, تو اس صورت میں وہ عام مسلمان ہے, وہ اہل علم سے سوال کرے, اس پر فرض ہے کہ وہ اہل علم سے سوال کرے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, سوال کرو اہل علم سے کب, جب تمہیں علم نہ ہو. کوئی مسئلہ نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو, یعنی اگر آپ کوئی مسئلہ جانتے ہیں تو پھر سوال کریں گے آپ, پھر نہیں کریں گے. اگر آپ نہیں جانتے, آپ کو شک و شبہ ہے یا آپ جاہل ہیں, تب سوال ضرور کریں. اس کا مطلب یہ ہے امت میں کتنی قسم کے لوگ ہیں, نمبر 11 تین قسم کے لوگ ہیں, مجتہد عالم ہے جو معصوم نہیں ہے, غلطی بھی کر سکتا ہے سچ بات بھی کر سکتا ہے. یہ عالم جو ہے جب بھی بات کرے دلیل کے ساتھ کرے, اگر دلیل نہیں ہے کوئی اجتہادی مسئلہ ہے تب تو معذور ہے, دلیل تو نہیں ہے تب فتویٰ دے سکتا ہے. اگر صحیح فتویٰ دے گا قرآن سنت کے مطابق تو دگنا اجر ملے گا, اگر غلطی ہو جائے گی تو ایک اجر ضرور ملا اس کو ملے گا, کیونکہ وہ مجتہد عالم ہے. دوسری قسم کے لوگ طالب علم ہیں جو علماء کے اقوال کو دیکھتے ہیں, دلیل کو بھی سمجھتے ہیں, اور پھر جب کوئی اختلاف مسئلہ آ جاتا ہے وہ دونوں پر قول اقوال پر غور و فکر کرتے ہیں, اور پھر ایک دونوں میں سے ایک قول کو راجح سمجھتے ہیں. اسے کہتے ہیں طالب علم, جو خود تو اجتہاد نہیں کر سکتا, علماء کے اقوال کو دیکھتے ہیں کون سا راجح کون سا مرجوح ہے. مجتہد کیا کرتا ہے؟ قرآن سنت میں سے خود مسئلہ دریافت کرتا ہے. طالب علم کیا کرتا ہے؟ خود مسئلہ دریافت نہیں کر سکتا, علماء کے اقوال کو دیکھتا ہے, جب اگر اختلاف ہو جائے علماء کے اقوال میں تو کون سا راجح ہے, کس پہ عمل کرنا چاہیے, کون سا زیادہ قوی قول ہے, وہ اپنی جو بنیادی علم ہے اس کے مطابق اس کو تولتا ہے, اور دیکھتے کون دونوں میں سے کون سا حق زیادہ قریب ہے اس کی بات کو لے لیتا ہے. اسے کہتے ہیں طالب علم. اور اگر کسی کے پاس یہ مادہ نہیں ہے, وہ نہ تو عالمی قول کو سمجھتا ہے, نہ اختلاف کو سمجھتا ہے, نہ اس کے پاس کوئی مادہ ہے ترجیح کا, اس مطلب وہ ابھی تک وہ طالب علم نہیں, ابھی تک وہ عامی ہے عوام الناس کی طرح, اب اس پر فرض ہے کہ وہ اہل علم سے رجوع کرے, اہل علم سے سوال کرے, جو اس کو فتویٰ دے اس پر عمل کرے. ٹھیک ہے, نمبر 12. اس لیے اہل سنت و جماعت کے علماء علم حاصل کرنے کی ہدایت دیتے ہیں پوری امت کو, کہ علم حاصل کرنا فرض ہے, خاص طور پر بنیادی علم ہر مسلمان پر فرض ہے, مرد ہو یا عورت ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, حاکم ہو یا محکوم ہو, عقیدہ کا علم, توحید کا علم, ایمانیات کا علم, عبادات میں سے جو ارکان اسلام ہیں ان کا علم, حلال و حرام کا علم, یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کے علاوہ جو باقی علوم ہیں وہ فروض و کفایات میں سے ہیں. کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو اللہ کچھ جزائے خیر دے, اچھی بات ہے, نہیں کرنا چاہے اس پر فرض نہیں ہے. عربی گرامر کا علم ہے, اصول فقہ کا علم ہے, یا دوسرے علوم ہیں, مصطلح حدیث کا علم, یہ فروض و کفایات میں سے ہیں. یعنی اگر امت میں سے کافی تعداد میں لوگ اس کو حاصل کرنا شروع کر دیں تو باقی پر کوئی گناہ نہیں اگر اس کو حاصل نہیں کرتے. تیسرے قسم کا علم وہ ہے جو بعض اوقات فرض ہو جاتا ہے, خاص حالات میں, ہر حالت میں نہیں, جیسا کہ خرید و فروخت کا علم ہے, سیلز بک آف سیلز موجود ہے حدیث کی کتابوں میں, کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جانے کہ خرید فروخت کیا شروط ہیں, کیا واجبات ہیں, کیا ارکان ہیں, کیا مسائل ہیں. یا تاجر پر فرض ہے, تاجر پر فرض ہے, کچھ تجارت کرنا چاہتا ہے, اب اس پر فرض ہے کہ وہ جانے کہ تجارت میں کون سی تجارت حلال ہے کون سی حرام ہے. کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے, پھر اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس پر فرض ہے کہ وہ طلاق کے مسائل سمجھے, اگر وہ دینا چاہتا ہے تو اس کو اس پر فرض ہے, اگر نہیں دینا چاہتا اس پر فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے وراثت کے مسائل ہیں, اب ورثت, ایک شخص مر گیا اس کے مال پیچھے چھوڑ کے گیا ہے وہ تقسیم کرنے ہیں. اب جو صحیح طریقہ ہے وہ شخص یہ علم حاصل نہیں کرے گا اور خود مرضی سے اس کو نہیں بانٹے گا ترکہ جو ہے، بلکہ قاضی کے پاس جائے گا، قاضی ہی جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق اس مال کی تقسیم کی جائے گی. تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علوم شرعیہ کی جو بنیادی علم ہے وہ حاصل کرے. کون سا علم ہے؟ عقیدہ کا علم. ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ ہر مسلمان کو آنا چاہیے. کیا ارکان ہیں؟ کیا شرطیں ہیں؟ ابو جہل یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، دل سے مانتا تھا، لیکن کفر پر کیوں مرا ہے؟ ابو جہل کا لقب آج تک بھی کیوں ہے؟ ابو جہل کی کنیت آج تک کیوں ہے؟ تو قیامت کیوں رہے گی؟ کیونکہ اس نے کلمہ توحید کو سمجھنے کے بعد اس نے عمل نہیں کیا. اس نے سمجھا ہے کہ کلمہ توحید کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کا مطلب ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یعنی صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرنی پڑے گی. تو کیا کہا ابو جہل نے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کتنی عجیب بات ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بات عجب بات ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ابو جہل ہے، ورنہ اصل کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم، حکمت والا تھا. کتنی تعجب کی بات ہے. اور یہ عبرت ہے ہر اس انسان کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، حکمت عطا فرمائی ہے، لیکن اس شخص نے اس عقل سے، اس سمجھ، اس حکمت سے نہ تو اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا، نہ اپنے گھر والوں کو، اور نہ ہی اپنے پیاروں کو. اس کی وہ عقل اس کے کام نہ آئی، اس کی وہ سمجھ، وہ حکمت اس کے کام نہ آئی. اس سے بڑھ کر کیا جہالت ہوگی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہ آئے کسی مسلمان کو. جتنا بڑا دانشور کیوں نہ ہو امت کا، اگر وہ قبر کا طواف کرتا ہے یا اس کا دل پیر و فقیروں سے جڑا ہوا ہے جو مر چکے ہیں، اس کے مشکل کشا حاجت روا یہی پیر ہیں، چاہے دنیا کے سب سے بڑا دانشور کیوں نہ ہو، وہ ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے وہ بھی. اور اس کو بھی یہ دانشوری اور یہ حکمت کوئی کام نہ آئے گی قیامت کے دن. اس سے بڑھ کر کیا جہالت ہوگی کہ کوئی شخص اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے. اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہے؟ اس لیے یاد رکھیں، یہ جو بنیادی علم ہے، عقیدے کا علم، توحید کا علم، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. یہ عقیدے کا دروس پچھلے سال ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ابھی تک جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ محنت کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ عام مسلمان سمجھ لے کہ اس کے اوپر کیا فرض، اس کا عقیدہ کیا ہے، عقیدت المسلم کیا ہوتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ کرسچن اپنے عقیدے سے باخبر ہیں، یہودی اپنے عقیدے سے بہترین طریقے سے باخبر ہے، ہندو اپنے عقیدے سے بہترین طریقے سے باخبر ہے. اگر بے خبر ہے تو مسلمان ہے. باطل والے، ایک دفعہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں کئی سال پہلے، بدھسٹ ہے، بدھسٹ، ان کا ایک تہوار ہے، وہ اپنے جسم پر گرم تیل چھڑکتے ہیں، عذاب دیتے ہیں اپنے جسم کو. اسے کہتے ہیں نروانا سٹیج، کہ روح کا سب سے بڑا دشمن ہے جسم، اسے جسم نے ہی روح کو خراب کیا ہوا ہے. ہم جسم کو عذاب دیتے ہیں، ایک دن میں ہماری روح پاک ہوتی ہے. جتنا جسم کو عذاب دو گے اتنا ہی روح بلند درجے پر فائز ہوگی. ہاتھ لگاتے گرم تیل، ہاتھ ایسے لگاتے ہاتھ کانپ رہے ہیں، جل رہے ہیں، جسم پہ مار رہے ہیں، اور سرکل جیسے طواف ہوتا ہے اس آگ کا اور اس تیل کا طواف کر رہے ہیں. یہ دین ہے. پھر دفعہ دیکھا بعض لوگ ہیں انڈیا میں، ہندو ہیں، چوہوں کو سجدہ کر رہے ہیں، چوہوں کو، واللہ بھائی چوہوں کو، وہ گندی مخلوق، اگر کسی چیز میں گر جائے تو ناپاک ہو جائے، کو کھانا کھلا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. کوئی تیسرا گروہ تھا سانپوں کی عبادت کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھیں سانپوں کی عبادت، سجدے کرتے ہیں، کوئی کھانے رکھتے ہیں، بچے کو ڈس جائے، بچہ مر جائے، کہتے ہیں بچہ شہید ہو گیا، ہمارے معبود نے اس کو پسند کر لیا ہے. یہ عقلیں ہیں لوگوں کی. اور آپ کا دین اتنا پاک اور صاف دین ہے، طہارت کا دین ہے، پاکیزگی کا دین ہے، بدن کی بھی طہارت فرض ہے اور دل کی طہارت بھی اس دین سے ہو جاتی ہے. لیکن مسلمان بے خبر ہے اپنے دین سے, اپنے عقیدے سے. عقیدے کی بات کرتے ہیں لوگوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. ارے یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو آپ بتائیں کہ لوگ نشہ نہ کرے, لوگ ظلم نہ کرے, لوگ نماز پڑھتے نمازی ہو جائیں, لوگ سود کھاتے ہیں سود خور ہیں سود سے بچ جائیں, زنا سے بچ جائیں. عقیدہ جیسا بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. نہ یہ نماز کام آئے گی اور نہ یہ اچھے اعمال کام آئیں گے اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو. سب سے پہلے سوال کیا جائے گا, ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے؟ جب پتہ ہی نہیں ہم ہیں بے خبر رسول کیا لے کے آئے ہیں, ہم جواب کیا دیں گے؟ رسول جانتے کیا لے کے آئے ہیں؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ کیا حکم دیا؟ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلِمَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود بر حق نہیں ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں, جتنے بھی رسول آئے ہیں, انہیں ایک ہی ہدایت دی ہے, ایک ہی نصیحت کی ہے, سب سے پہلے ایک ہی حکم دیا ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ذات ہے, وہ اللہ تعالیٰ. یقوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو فعل امر ہے, اعبدوا اللہ فعل امر ہے, تم پر فرض ہے کہ صرف ایک معبود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے کسی کو معبود نہ بناؤ. ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا ہے؟ آج کے مسلمان کیا باخبر ہے کہ نبی مصطفی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کے آئے ہیں؟ وعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. سبحان الله. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اللہ تعالیٰ کو واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. کیا ہم نے اس پیغام کو سمجھا ہے؟ آج امت میں شرک جڑے کر چکا ہے, امت شرک کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے. الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اس سیدھی سادی امت کو کون نکالے گا اس دلدل سے؟ کون عقیدہ سکھائے گا انہیں؟ یہ پگڑی والے جو بیٹھے ہیں, جو صرف ایک چیز جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیسے جھکائے اپنے چوکھٹ پہ. زندگی میں ہمارے یہ لوگ معبود غلام رہے, ہماری غلامی کرتے رہیں, سر نہ اٹھا سکیں, اور مرنے کے بعد ہمارے مزار بن جائے اور ہمارے قبر کا طواف کیا جائے. نہ زندگی میں ان کو چھوڑتے ہیں, نہ مرنے کے بعد ان کو چھوڑتے ہیں. بدبختی اور غلامی کی انتہا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے بھائیو, علم حاصل کرو. یہ پاک علم, عقیدہ کا علم, قرآن اور سنت کا علم. صحابہ کرام نے کس طریقے سے قرآن سنت کو سمجھا ہے, اسے کہتے سلفی منہج. اس کو سمجھو, لوگوں کو قرآن اور سنت کے مطابق علم دو. لوگ پیاسے ہیں, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, لوگ پیاسے ہیں. ہماری امت میں خیر موجود ہے, لوگ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ لوگ کریں گے کیا؟ اگر ان کو پانی کی جگہ زہر پلایا جا رہا ہو تو بیچارے لوگ کریں گے کیا؟ لیکن پھر بھی یہ لوگ یاد رکھیں, جو جاہل لوگ ہیں ان کا گناہ ان کے سر پہ ہے, یہ معذور نہیں ہے. یہ کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی راستہ تو نہ ملا تھا. راستے موجود ہیں. اب تو اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے نیٹ بھی موجود ہے, اور گاؤں گاؤں میں انٹرنیٹ چلتا ہے. ڈشے لوگوں کے گھروں میں آ گئی ہیں, مصیبتیں اس ڈش کے اندر. لیکن جو بعض اچھے پروگرام آتے ہیں, لوگوں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ایک ایسا منہج بھی ہے, ایک ایسی دعوت بھی ہے جو خالص قرآن و سنت کی طرف اور سلف صالحین کے روشن منہج کی طرف ہے. خالص دعوت ہے صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کے لیے. سنتے ہیں اور دھتکار دیتے ہیں. کیوں؟ ہمارا امام بھی تو ہے, ہمارا عالم بھی تو ہے, ہم اس کی نہ سنیں؟ ہم آپ کے عالم کی بات کیوں سنیں؟ آپ کی بات تب درست ہوتی جب میں یہ کہتا کہ آپ اپنے عالم کی بات کو چھوڑ کر میرے عالم کی بات کو اپنا لیں. اگر میں یہ کہتا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کو چھوڑ کر شیخ بن باز کی تعلیمات کو اپنا لیں تب آپ کی بات درست ہوتی. کہ میں آپ کے علماء سے نفرت کرتا ہوں، اپنے علماء سے محبت کرتا ہوں، ناانصافی کر رہا ہوں، بات علماء کی ہے، ان کے آپس میں میرا عالم آپ سے زیادہ بہتر ہے، یہ بات ہرگز نہیں، یہ غلط ہے. ہم نے کبھی کسی عالم کی طرف نہیں بلایا کسی کو، ہم اس عالم کی طرف بلاتے ہیں جو لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اور صحابہ کرام ان فرمیوں کو کیسے سمجھا ہے. آپ اس راستے کو اپنائیں، شیخ بن باز اسی راستے کو اپنایا ہے، علامہ البانی اسی راستے کو اپنایا ہے، آج ہم بھی اسی راستے کو اپناتے ہیں، اور یہی ہماری دعوت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.